نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان شاء اللہ تعالی آج ہم تراویح کی نماز میں سورہ ہود اور سورہ یوسف کمل سنیں گے. سورہ ہود 10 رکوعوں پر مشتمل ہے اور سورہ یوسف کے 12 رکوع ہیں. وقفے سے پہلے جو 8 رکعتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ اس میں سورہ ہود مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد 12 رکعتوں میں 12 رکوع سورہ یوسف کے. یہ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ جو نسبت سورہ انعام اور سورہ اعراف میں ہے مضامین کے اعتبار سے وہی نسبت سورہ یونس اور سورہ ہود میں ہے. سورہ یونس کے 11 رکوعوں میں سے صرف 2 رکوع تھے جو انباء و رسل پر مشتمل تھے، باقی 9 رکوعوں میں بنیادی جو تعلیم ہے دین کی، توحید، معاد، آخرت، تذکیر بے آداء اللہ، تذکیر بے آیات اللہ، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، توحید، معاد، رسالت، یہ مضامین ہے کہ جو بنیادی مضامین ہیں مکی صورتوں کے، تو 9 رکوعوں میں وہی مضامین آئے. اس کے برعکس سورہ ہود کے 10 رکوعوں میں سے 7 رکوع آپ دیکھیں گے کہ انباء رسل پر مشتمل ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر سب سے زیادہ تفصیلی جو گفتگو قرآن مجید میں ہوئی ہے وہ یا تو 2 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے اور یا پھر 2 رکوعوں ہی پر مشتمل سورہ نوح ہے کہ جو 29 پارے میں ہے. باقی مختلف جگہوں پر ایک ایک رکوعوں میں تو ذکر آیا ہے، لیکن یہ کہ اس قدر تفصیل سے، جتنی تفصیل سے کہ سورہ ہود میں اور پھر سورہ نوح میں ہے اور کسی دوسرے مقام پر نہیں. ارشاد ہوتا ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ الف لام را سے جو یہ 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں تو ان میں الف لام را کو آیت شمار نہیں کیا گیا. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کی گئی، مضبوط کی گئی، محکم، ٹھوس، مضبوط. ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل کی گئی من لدن حکیم خبیر، ایک ایسی ہستی کے پاس سے کہ جو حکیم ہے اور خبیر ہے. اغلباً اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو پہلے ابتدا میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ان میں مضامین کو یوں سمجھیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا، یہ ان کی کیفیت ہے. جیسے سورۃ العصر جس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ لو تدبر الناس ہذہ السورۃ لبصعتہ، اگر لوگ صرف اس سورت پر تدبر کریں تو وہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوگا. اور بعد میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں انہی مضامین کی پھر تفصیل ہے. تو اغلب یہ مفہوم ہے اس آیہ مبارکہ کا، واللہ اعلم. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی ہے، اس کا پیغام کیا ہے کہ مت پرستش کرو، مت پوجو، مت بندگی کرو سوائے اللہ کے کسی. توحید، اور یہ گویا کہ توحید عملی ہے کہ اللہ کی بندگی جو ہے اس طرح کی جائے کہ اس میں کسی اور کی بندگی کا شائبہ نہ رہے. مخلصین لہ الدین حنفاء، اس کے لیے اپنی دین اور اطاعت کو خالص کرتے ہوئے پورے یکسو ہو. دوسری بنیادی دعوت اس کی کیا ہے، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یہ رسالت ہے، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی جانب سے، اللہ کی طرف سے، ایک خبردار کرنے والا بھی اور بشارت دینے والا بھی. جو اس کو بھول جائیں گے، اس سے ملاقات کی امید نہیں رکھیں گے اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کو میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. جو اس کو پہچانیں گے، اسی کو اپنا رب مانیں گے، اسی کی بندگی کریں گے اور آخرت ہی کو اپنی منزل سمجھتے ہوئے اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے اس کے احکام کے مطابق، ان کو میں بشارت دینے آیا ہوں. ان لہم قدم صدق عند ربہم، جیسے کہ کل سورہ یونس کی ابتدا میں الفاظ آئے تھے کہ ان کا بڑا بلند رتبہ ہے، بڑا بلند پایا ہے ان کے لیے ان کے رب کے پاس. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم استغفار کرو اپنے پروردگار سے، کوئی خطائیں ہو گئی ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا ہے. وَتُوبُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی جناب میں رجوع کرو. یہ نہیں کہ صرف استغفار ہی کرتے رہے اور ڈٹے رہو وہیں پر کہ جہاں تھے، پر نالا وہیں بہتا رہے، تو یہ استغفار نہیں ہے. سابقہ پر استغفار اور پھر اپنی زندگی کے اندر اصلاح اور اللہ کی طرف رجوع کرنا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ تمہیں سامان دے گا اس دنیا کی زندگی میں، اچھا سامان دے گا، اور اجل مسمی تک، ایک معین وقت تک. ویوتک الذی فضل فضلا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا فرمائے گا. اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، تو یہ کہ اللہ کو معلوم ہے کہ فضل کا حقدار کون ہے تو اس کو اس کا حق عطا فرما دے گا. دوسرے یہ کہ جو اضافی محنت کرتے ہیں وہ ہے صاحب فضل. ایک تو وہ یہ کہ بس جو چیزیں فرض کر دی گئیں انہی کو بجا لا رہے ہیں، ایک وہ ہے جو اس سے آگے بڑھ کر جنہیں ہم نوافل کہتے ہیں. ایک صدقات واجبہ ہے، جیسے سورہ توبہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آیت جو آئی ہے انما صدقات للفقراء، یہ صدقات واجبہ کے لیے. تو ایک صدقات نافلہ بھی تو ہے جو آگے بڑھتے ہیں، وہ گویا کہ اصحاب فضل ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو فضل عطا فرمائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم رو گردانی کرو گے تو جان لو کہ پھر مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا. یوم کبیر جسے کہہ رہا ہے وہی لفظ ہے کہ جو ایام اللہ، اللہ کے ایام، جن میں کہ بڑی بڑی قوموں کے بارے میں اللہ کے وہ فیصلے نافذ ہوئے. الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور جان لو کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. الا انہم یسکون صدورہم لیستخفوا منہ، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کر رہے ہیں تاکہ اس سے چھپ سکے. الا حین یستخشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، آگاہ ہو جاؤ کہ جب یہ اپنے کپڑوں میں لپٹ رہے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ وہ کیا چھپا رہے ہیں اور کیا ظاہر کر رہے ہیں. اس میں بہت سی آراء ہیں، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے جو سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے. اس میں ذکر ہے بعض ایسے اہل ایمان کا کہ جن پر شدت حیا کا غلبہ ہو گیا، جیسے حضرت عثمان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جب غسل خانے میں علیحدہ اکیلے نہا رہے ہوتے تھے تب بھی وہ بالکل ننگے نہیں ہوتے تھے، وہ حیا کا بہت زیادہ اوپر غلبہ تھا. تو بعض اہل ایمان کا یہ حال تھا کہ رفع حاجت کرنے کے وقت بھی اس طریقے سے دوہرے ہوئے جاتے تھے مارے شرم کے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے تو علم میں ہے، تم کہیں بھی چھپ جاؤ، کتنے ہی کپڑے اپنے گرد لپیٹ لو، تو اللہ تو جانتا ہے تمہارے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی. انہ علیم بذات الصدور، اور جان لو کہ وہ تو سینوں کے اندر جو کچھ مضمر ہے اس کو بھی جانتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین میں نہیں ہے کوئی چوپایا چلنے والا، کوئی رینگنے والا جانور، مگر یہ کہ اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق. اب اللہ تعالیٰ نے رزق کا جو نظام بنایا وہ آپ کو معلوم ہے کہ حیوانات ہی میں کوئی ایک دوسرے کو کھا رہا ہے، دوسرا اس کو کھا رہا ہے، تیسرے کی غذا یہ بن رہا ہے. ایک نظام ہے جو بنایا ہوا اللہ، یعلم مستقر رہا و مستودعہا، اللہ جانتا ہے ہر زی روح کے بارے میں کہ اس کی جائے قرار کیا ہے، اور جہاں اس کو عارضی طور پر ودیت کر دیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا، وہ کہاں. جائے قرار کے بارے میں صحیح ترین رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ جنت ہے یا دوزخ ہے. وَإِنَّهُ لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور مستودع یہ قبر ہے کہ جس میں انسان رکھ دیا جاتا ہے. کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ ایک روشن کتاب میں درج ہے. وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی چھ دنوں میں. وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا تخت پانی پر تھا. اس کا مفہوم کیا ہے؟ واللہ اعلم. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے نبی اگر آپ ان سے کہیں گے کہ تم لوگ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والے ہو، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یقیناً کہیں گے یہ کافر لوگ کہ کچھ نہیں ہے یہ سوائے ایک جادو کے، کھلا جادو ہے اور کچھ نہیں. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم نے ان سے عذاب کو روکے رکھا ایک معین وقت تک کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر ایک کے لیے ایک اجل معین ہے، افراد کے لیے بھی قوموں کے لیے، جب تک کہ ان کی مہلت ملنی ہے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو بڑے ہی اکڑ کر اور بڑے ہی طنزیہ انداز میں کہیں گے کس چیز نے روکا ہوا ہے اس عذاب کو. یہ کئی مرتبہ آ چکا ہے مضمون کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے ضد کرنے کے لیے مسلمانوں کو اور حضور کو کہ لے کیوں نہیں آتے وہ عذاب، اتنا عرصہ تو ہو گیا ہے ہمیں تمہارا انکار کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے تمہاری دعوت کو. تو اگر وہ بات سچی تھی، خامخا کا ایک دھونس کا معاملہ ہے جو تم لے مار رہے ہو، اگر ہے تو لے آؤ، کس چیز نے روکا ہوا ہے. الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، آگاہ ہو جاؤ کہ جس دن وہ ان پر آئے گا تو پھر وہ ان سے پھیرا نہ جا سکے گا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان پر واقع ہو کر رہے گا وہ شے کہ جس کا کہ وہ استہزاء کرتے رہے تھے. وَلَئِن نَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ، پر اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، رحمت ہے، فراوانی ہے، آرام ہے، آسائش ہے، ثم نزعناها من، پھر ہم ذرا اس کو اس سے کھینچ لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں، یعنی فراغت کے بعد تنگی آ گئی یا صحت کے بعد بیماری آ گئی. انہ لیوس کفور، تو اس صورت حال میں اس پر دو رد عمل پیدا ہوتے ہیں، ایک تو یوس کہا، یوس کہتے ہیں بالکل مایوس، جیسے کہ ہمت کی کمر ٹوٹ گئی. کفور ناشکرا، وہ کہے گا کبھی ہم نے تو کوئی خیر دیکھا ہی نہیں، ہم پر تو بھلائی کبھی آئی ہی نہیں، بھول جائے گا کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں رہی تھی اور کیسی کیسی خوشحالی کے دور میں بھی اللہ نے تمہیں رکھا ہے. لیکن جب وہ دور ختم ہوگا تو وہ یئوس کفور ہو جائے. وَلَئِن أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ، اور اگر ہم ان کو چکھائیں اپنی نعمتوں کا مزہ اس کے بعد کے تکالیف ان پر مسلط ہو گئی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ کہے گا میرے برے دن تو کٹ گئے، میرے برے دن گئے، کبھی مجھ پر تنگی تھی اب وہ ختم ہوا دور. اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اب جو اس کا رد عمل ہے اس کے لیے دو الفاظ لائے، یوس کفور کے مقابلے میں فَرِحٌ فَخُورٌ. فرح کہتے ہیں وہ اس ایسی کیفیت کو کہ خوشی کی اتنی شدت ہو جائے کہ آدمی، جسے ہم کہتے ہیں پھولے نہ سمانا، اپنے جامے میں پھولے نہ سمانا، پھٹ پڑ رہا جیسے کہ اس کے وجود سے خوشی اور ہنسی پھٹی پڑ رہی، اور فخور فخر کرنے والا دولت پر، مال پر، عزت پر. تو یوس کفور اور فرح فخور. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات من اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان دونوں کیفیتوں سے مستثنی ہے وہ لوگ، سوائے وہ لوگ کہ جو صبر کی روش اختیار کرتے ہیں، اللہ کچھ دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں، کوئی تنگی میں مبتلا کر دیتا تو صبر کرتے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں، اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر. فلعلک تارکم تارکم بعد ما یوحى الیک وضائقم به صبرک ان یقول لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک، یہ مضمون جو آیا تھا سورہ یونس میں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی کرو، دباؤ ڈال رہے ہیں حضور پر کہ اس میں ترمیم کرو، یہ بہت ریجڈ ہے، قرآن غیر حاضر ہو بدل ہو، کوئی اور قرآن پیش کرو یا چلو اس میں ترمیم کرو. وہی مضمون ذرا مختلف انداز میں یہاں آ رہا ہے، یہاں بظاہر خطاب حضور سے ہے لیکن عتاب جو اس میں ہے وہ در حقیقت انہی کفار پر ہے جو حضور پر اس درجے دباؤ ڈال رہے ہیں. تو شاید کہ اے نبی آپ چھوڑ دیں گے کچھ چیزیں اس میں سے کہ جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں، جو آپ کے خیال میں بہت زیادہ ناگوار گزریں گی ان کافروں کو، مشرکوں کو، وَزَائِقُمْ بِهِ صَدْرُمْ، اور اس کی وجہ سے آپ کا سینہ بھجتا ہے کہ یہ بات میں کیسے کہوں، یہ تو سب کے سب جو ہے نہایت مشتعل ہو جائیں گے، میرے خلاف سفارہ ہو جائیں گے، بڑے سے بڑا قدم اٹھا بیٹھیں گے. اَن يَقُولُوا، اس بات پر کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ، کیوں نہیں اتارا گیا ان پر کوئی خزانہ، ایسے ہی اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں اور اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنایا ہے تو کیا اللہ ان پر خزانہ نہیں اتار سکتا؟ اب یہ زمانہ ذہن میں رکھیے کہ یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیاوی اعتبار سے تنگ دستی آ چکی تھی. ابتدائی دور میں تو حضرت خدیجہ کی دولت تھی، بہت فراوانی تھی، آپ کو کوئی تنگی نہیں ہوئی، لیکن سن 10 میں حضرت خدیجہ کا انتقال بھی ہو گیا. پھر یہ کہ آپ نے اس پورے عرصے میں جب سے وہی نازل ہونی شروع، کاروبار تو کوئی کیا نہیں، خرچ تو ہو رہا ہے، اور خرچ میں بھی اگر حضرت ابو بکر صدیق نے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حضور نے دین کے لیے خرچ نہیں کیا ہوگا؟ لیکن یہ کہ اب وہ خزانہ بھی بڑے سے بڑا ہو تو خالی ہو جائے گا. تو یہ وقت حضور پر بڑا سخت تھا، ایک تو اس اعتبار سے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد دنیاوی اعتبار سے جو سہارا تھا، ایک خاندانی پشت پناہی ان کی وجہ سے تھی، وہ ختم ہوئی، اور دوسرے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد وہ گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی نہ رہی. دن بھر میں مشقتیں سہ کر لوگوں کی وہ ایسی جلی کٹی باتیں سن کر انسان گھر میں آئے تو گھر میں کوئی جانے ساتھ بیوی اگر ہے تو بہرحال اس کے لیے دلجوئی کا سامان ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی نہیں. اور پھر معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت حضور پر کچھ تنگ دستی کا معاملہ بھی ہو گیا تھا، جس پر کہ وہ فکرہ چست کر رہے ہیں کہ ان پر خزانہ کیوں نہیں اتار دیا اللہ نے، ایسے ہی یہ لاڈلے ہیں اور انہیں ایسا ہی اللہ کے ہاں مقام حاصل ہے کہ اس نے نبوت اور رسالت دی ہے، تو اللہ تو قادر ہے کہ ان کے اوپر کوئی خزانہ اتار دیتا. او جا ماؤ ملک، یا اس کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، جیسے بادشاہوں کا انداز ہے، بادشاہ آتا ہے تو آگے چوبدار چلتے ہیں، ہٹو بچو ہٹو بچو، ہوشیار، یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو آخر یہ اگر اللہ کے اس کائنات کے جو شہنشاہ ارض و سما جو ہے اس کے اگر یہ نمائندے اور سفیر ہے تو ان کے آگے بھی تو کچھ ہونا چاہیے، تو لاؤ لشکر فرشتے آتے. انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، اے نبی آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں اور اللہ ہی ہر چیز کا ذمہ دار ہے اور نگران ہے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی ان کے سامنے آ جائے گا، اور آپ جو برداشت کر رہے ہیں اور جھیل رہے ہیں اور اپنا فرض منصبی ادا کر رہے ہیں تو آپ کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى. ہم یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ خود گھڑ لیا ہے یہ قرآن؟ یہ تقریباً یہی مضمون سورہ یونس میں آ چکا ہے، یا تھوڑا سا فرق ہے وہ نوٹ کر لیجیے. قل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، تو اے نبی ان سے کہیے کہ تم بھی لے آؤ نا اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی. دیکھیے اسے کہتے ہیں برسبیل تنزل، حجت قائم کرنا. سورہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے چیلنج دیا کہ تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں تو اس قرآن جیسا قرآن تصنیف نہیں کر سکتے، گویا کہ وہاں تو چیلنج پورے قرآن کے مقابلے کا تھا. پھر یہ آیت اتری کہ پورا قرآن کا تو تم کہاں نظیر پیش کرو گے، اچھا 10 صورتیں ایسی بنا کے لیے، یہ ایک سیڑھی اتر گئے نا جو وہ نہیں کر سکتے، چلو یہ چیلنج قبول کرو. اس کے بعد ایک سیڑھی اور اترے، وہ ہے سورہ یونس میں. تو نزول کے اعتبار سے ہود پہلے ہے، یونس بعد میں ہے. اس میں یہ مضمون اپنی انتہا کو پہنچا، ایک ہی صورت بنا لاؤ، تم 10 صورتیں تو نہیں بنا سکتے، ایک صورت. اور یہی پھر ریپیٹ کیا گیا ہے، یہ تینوں صورتیں تو ہیں مکی اور وہ مدنی ہے سورہ بقرہ، کہ اگر تمہیں ان کن تو فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ، اسی کو ریپیٹ کیا گیا. تو 4 دفعہ یہ مضمون آیا ہے اور اس میں برسبیل تنزل ہے، یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو، یہ نہیں یہ کر لو. ودعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، پکار لو جن کو بھی تم پکار سکتے ہو، بلا لو اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بھی بلا سکتے ہو اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا، تو اگر یہ تمہارے اس چیلنج کو قبول نہ کرے ہیں مسلمانوں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، اَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے علم سے. وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم اس کا حکم مانتے ہو کہ نہیں، فرما برداری کی روش اختیار کرنے کو تیار ہو کہ نہیں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها توفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو کوئی بھی طالب بنے گا دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت اور زیبائش اور آرائش کا، تو ہم پورا پورا کر دیں گے ان کے اعمال کو اسی پر. اسی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے تو ہم ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، انہوں نے یہ دنیا کے لیے محنت کی، دنیا انہیں دے دیں گے. وہم فیہا لا یبخسون، اور دنیا کی جدوجہد میں جو کچھ انہوں نے محنت کی ہوگی اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, لیکن پھر وہ یہ جان لے کہ ان لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون, اور حبط ہو جائے گا جو کچھ کہ انہوں نے بنایا تھا اس یہاں پر, اور باطل ہو جائے گا بالکل گویا کہ معدوم ہو جائے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے. اس میں اشارہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے انہوں نے محل بنا لیے, بڑی عالی شان عمارتیں بنا لی, وہ بھی سب ختم ہو جائے گا, ادھر آنکھ بند ہوئی گیا. اور دوسرے یہ کہ ایسے لوگ بھی اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نیکیوں کے کام بھی کرتے ہیں, اس لیے کہ انسان میں ہے نا خلش, ضمیر کی خلش. تو فرمایا باطل ما کانوا یعملون, کوئی نیکی کا کام اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو وہ بھی باطل ہو جائے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. اپمن کان علی بینۃ من ربہ, یہ آیت مشکل بھی ہے بہت اہم بھی ہے, اور یہ مضمون اس صورت میں ریپیٹ ہوگا 3 مرتبہ. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود, حضرت صالح, ان 3 کی زبان سے یہ آپ الفاظ جو ہے بار بار سنیں گے. تو جو کوئی تھا اپنے رب کی طرف سے بینہ پر, افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ, اور پھر اس کے بعد اس کی طرف سے ایک گواہ بھی آ گیا. یہ 2 چیزیں کیا ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ایک سلیم الفطرت انسان جو ہوتا ہے اس کی فطرت جو ہے وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک روشنی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. فطرت کج نہ ہو گئی ہو, برے ماحول کے اثرات اس پر نہ پڑ گئے, تو وہ بھی ایک بینہ ہے فطرت انسانی. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحمدانہ او یمجسانہ او ینصرانہ, ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نسل آدم کا وہ فطرت اسلام لے کر آتا ہے. یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں. یہ جو میکڈوگل کا نظریہ ہے اس کے اندر جزوی طور پر ایک حقیقت ہے کہ انسانی شخصیت کے اندر 2 پہلو ہیں, ایک وراثت سے جو کچھ اس کو مل رہا ہے اور ایک ماحول کے جو اثرات اس پر ہو رہے ہیں. لیکن یہ کہ بس اس میں کمی یہی ہے کہ ایک تیسری چیز بھی ہے جو قرآن نے بتائی ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد ارادہ بھی رکھا ہے. میں دوگر اس کو نہیں دیکھ رہا, اس کی نفی کر رہا ہے, لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں چیزیں انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں. موروثی اثرات بھی ہیں, جینز ہیں آپ کے, آپ کے نسل سے جو چیزیں آ رہی ہیں بہرحال اس کے اثرات آپ کی شخصیت پر ہیں, پھر ماحول کا اثر بھی پڑتا ہے. یہ دونوں چیزیں غلط نہیں ہیں, صحیح ہیں, لیکن انسانی شخصیت بس انہیں کا پروڈکٹ نہیں ہے. انہیں 2 فیکٹرز کی طرف دیکھ کر انسانی شخصیت نہیں بنتی, بلکہ انسان کے اندر اللہ نے ایک آزاد ارادہ بھی رکھا ہے. تو یہاں فرمایا کہ جو شخص پہلے سے صحیح فطرت پر تھا, اس کی روشنی فطرت کی اس کے اندر تھی, پھر اس کو ایک گواہ بھی مل گیا, وہ گواہ ہے وہی. وہی نے آ کر تصدیق کی کہ جو کچھ تمہاری فطرت تمہیں بتا رہی ہے وہ ٹھیک ہے, جو عقل سلیم کا فیصلہ ہے وہ درست ہے. یوں سمجھیے کہ حضور کی فطرت نہایت سلیم, نہایت سالم, نہایت صحیح, اور پھر قرآن بھی نازل ہو گئی. اسی کو میں کہا کرتا ہوں سورہ شورا کی اس آیت کے حوالے سے کہ ایک ڈورمنٹ تھی ایک شے حضور کے قلب مبارک میں, ایمان ڈورمنٹ تھا, خادیدہ تھا, وہ پوٹینشلی تھا, بالقوہ تھا, اسے قرآن نے آ کر ایکٹیویٹ کیا, اسے بیدار کر دیا. تو یہ 2 چیزیں ہیں. اسی کو سورہ نور میں نور علی نور کہا گیا ہے, ایک نور نور فطرت, دوسرا نور نور بڑھی, وہ ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے. ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ, اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی موجود ہے جو راستہ بھی بتاتی ہے اور رحمت بھی ہے. تو یہاں دیکھیے جملے کی کنسٹرکشن یہ ہوگی, افمن کان علی بینۃ, اب اس کے بعد حذف ہے, کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں ان کے کہ جن کی فطرت کا نور بھی بجھ گیا ہو اور پھر وہ وحی کی روشنی سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں. یہ لوگ جن کی یہ کیفیت ہے, اولئک یؤمنون بہ, وہی لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان لائے گے. ومن یکفر بہ من الاحزاب, اور جو لوگ اس قرآن کا کفر کریں گے, ان تمام گروہوں اور جماعتوں میں سے مشرکین بھی تھے, نصارہ بھی تھے اور یہود بھی تھے, فالنار موعدہ, تو جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے, فلا تک فی مریت من, تو اس کے بارے میں کسی شک و شبے کو اپنے قریب مت آنے دو, انہ الحق من ربک, یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ جو ہے ماننے والے نہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ بہتان باندھا. اولئک یعرضون علی ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے, ان کی پیشی ہوگی. ویقول الاشہاد ہؤلاء, اور گواہی دینے والے یہ کہیں گے, ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم, یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ منسوب کیا تھا, جھوٹ جڑا تھا. علی لعنت اللہ علی الظالمین, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا, وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی کے لیے کوشاں رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے الحاد پیدا کریں. وہم بالآخرت ہم کافرون, اور آخرت کے وہ منکر ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض, یہ لوگ عاجز نہیں کر سکیں گے, ہرا نہیں سکیں گے اللہ کو زمین میں. وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء, اور اللہ کے سوا ان کا کوئی پشت پناہ, مددگار اور حامی بھی نہیں ہوگا. یضاف لہم العذاب, ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون, وہ نہ سن سکتے تھے نہ دیکھ سکتے تھے. وہی جو آیت ہم پڑھا ہے سورہ اعراف میں کہ لہم قلوب لا یفقهون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. اولئک الذین خسروا انفسهم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون, اور جو جھوٹے عقائد انہوں نے گھڑ لیے تھے وہ سب بم ہو جائیں گے, ان کی کوئی حقیقت نہ رہے. لا جرم انہم فی الآخرت ہم الاخسرون, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ ٹوٹے اور گھاٹے میں رہنے والے یہی ہوں گے. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے. جہاں اہل جہنم کا ذکر آئے گا فوراً اہل جنت, جہاں اہل جنت کا تذکرہ ہوگا فوراً اہل جہنم کا, تاکہ فوری تقابل کر کے دیکھ لو کہ دو انجام ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتے رہے, اخبات کہتے ہیں جھک جانے کو, اولئک اصحاب الجنہ, یہ ہے جنت والے, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین, اور یہ جو دو فریق سامنے اب آ گئے ان کی مثال کیا ہے, کل اعما والاصم والبصیر والسمیع, کہ ایک گروہ تو ان میں سے اندھا بھی اور بہرا بھی ہے, نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں, اور دوسرا جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی. حل یستویان مثلہ, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال کے اعتبار سے؟ کیا دونوں کا حال برابر ہوگا؟ افلا تذکرون, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہاں سے چلے وہ دو رکوع کے جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ, اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف, انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں, میں تمہاری لیے ہوں نذیر مبین, کھلا کھلا خبردار کرنے والا. اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ مت بندگی کرو, مت پرستش کرو, مت پوجو اللہ کے سوا کسی کو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, میں تمہارے بارے میں, مجھے بڑا اندیشہ اور خطرہ ہے کہ ایک دردناک دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. فقال الملا الذین کفروا, دیکھیے ملا کا لفظ پھر آ گیا, یہ سارا جھگڑا سرداروں چودھریوں سے ہوتا تھا, عوام کا مسئلہ نہیں تھا. عوام کو تو وہ اپنے پروپیگنڈے کی تکنیک سے سلا کر رکھتے تھے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے اگر محکوم حضرت تک تو پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کے صاحب, تو یہ ہمیشہ سے معاملہ رہا ہے. قال الملأ الذين كفروا من قومه, کہا ان سرداروں نے کہ جنہوں نے ان کی قوم اس کی قوم میں سے کفر کی روش اختیار کی تھی, ما نراک الا بشرا, ہم تو نہیں دیکھتے تمہیں سوائے اس کے کہ تم بھی ایک انسان ہو, جیسے ہم انسان ویسے تم انسان, تو تم کیسے رسول ہو گئے, کیسے نبی بن گئے, مثلنا, ہم جیسے بشر. وما نراک تبعک الا الذین هم ارادلنا بادی الرائے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا اتباع کرنے والے بھی وہ لوگ ہیں جو بالکل ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے کمی کاری ہیں, ہمارے رذیل لوگ ہیں, ہمارے نوکر ہیں, ملازمین ہیں, غلام ہیں, یہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے گرد جمع ہو گئے. اس پر تمہیں کچھ گھمنڈ ہو گیا ہے کہ کوئی تمہیں پیروکار مل گئے ہیں اور کوئی ساتھی مل گئے, ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہمارے معاشرے میں, کوئی اسٹیٹس نہیں. تو ذرا نوٹ کیجئے ان کی چالاکی, ایک حملہ تو ہے نبی پر, ان کی بشریت کو دلیل بنایا جا رہا ہے ان کی نبوت کے خلاف, اور دوسرا تانا جو ہے ان کے ساتھیوں پر ہے. وما نرا کر تبا کا بادی راج, وما نرا لکم علینا من فضل, اور ہمیں تو کوئی تم پر کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ اللہ کا کوئی فضل تم پر خاص ہوا ہے، تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر؟ اگر تو واقعی کوئی فضل ہوا ہوتا تو اس کو آثار نظر آتے نا، کوئی محل بنا دیتا اللہ تمہارے لیے، کوئی تمہارے لیے خدم و حشم ہوتے، بڑے تمہارے لیے جو ہے پوشاکیں ہوتی اور خلعتیں ہوتی. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو یہی گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. قال یا قوم ارأیتم، کہ پھر اب وہی الفاظ آ رہے ہیں، کہا انہوں نے میری قوم کے لوگوں ارأیتم، کبھی تم نے غور کیا؟ ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ، اگر میں تھا اپنے رب کی طرف سے بینہ پر. یعنی یہ اصل میں در حقیقت وہی بات ہے جو حضور نے بھی لوگوں سے پہلے کہل والی تھی کہ لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ آپ کو نیک پایا، صادق پایا، امین پایا. تو گویا کہ وہ اپنے اس کردار کی طرف جو ہے توجہ دلا رہے ہیں کہ تم نے مجھے اپنے ہاں کیسا پایا، سلیم الفطرت، صحیح العقل، سمجھدار، نیک، دیانتدار، امین شخص. تو میں تو پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر تھا. وآتانی رحمتا من عندہ، اس نے پھر مزید رحمت جو ہے مجھے عطا فرمائی. یہ رحمت جو ہے نبوت ہے، وہی ہے جس سے اس نے مجھے سرفراز فرمایا. فعمیت علیکم، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اعتبار سے تم اندھے بنا دیے گئے ہو، تمہاری فطرت کا نور بھی مس ہو چکا ہے، اور یہ وحی کا نور جو ہے یہ بھی تم پر منکشف نہیں ہو رہا. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم اسے زبردستی چپکا دیں گے تمہارے ساتھ اور تم اس کو پسند نہ کرو گے؟ یعنی ظاہر بات ہے کہ یہ ہدایت تم چاہو گے تو اختیار کر سکو گے، ہمارے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ یہ ہدایت تمہارے ساتھ چپکا دے اور زبردستی یہ ہدایت تمہارے دلوں میں ٹھونس دے. الزام کے معنی ہوتا ہے کسی پر کوئی چیز لگا دینا، اور اس کو لازم و ملزوم وہ چیزیں جو باہم اس طرح جڑی ہوئی ہو کہ علیحدہ نہ کی جا سکے. تو انلزمکموہا، ہم اس دین کو، اس ہدایت کو تم پر چپیٹ نہیں سکتے جبکہ تم اس کو پسند نہ کرتے. ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اور اے لوگو میری قوم کے، میں نے تم سے کبھی مال طلب نہیں کیا، کبھی کوئی اجرت نہیں طلب کی. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے مولا کے ذمے ہے، اللہ کے پاس ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور تمہارے ان تانوں کی وجہ سے میں ان اہل ایمان کو اپنے پاس سے دھتکار نہیں دوں گا. یہ وہ بات تھی جو کہ حضور سے بھی کہی گئی تھی اور حضور نے بھی یہ جواب دیا تھا. معلوم ہوا کہ یہ تو ایک ہی داستان ہے جو ہر مرتبہ دہرائی گئی ہے کہ تمہارے ان تانوں کی وجہ سے میں ان کو، چاہے یہ کمی کاری ہے، غلاموں میں سے ہے، کوئی بھی ہے، میں تو انہیں اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا. انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ملاقو ربہم. ولکن اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو. ویا قوم من ینصرنی من اللہ فرتو، اور میری قوم کے لوگوں سوچو، اگر میں ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دوں تو پھر مجھے کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف سے، اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کون ہوگا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ وہی الفاظ ہے جو حضور سے بھی کہلوائے گئے ہیں، سورہ انعام میں غالب ہم پڑھ آئے ہیں. اور میں تو تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، میں نے کبھی یہ کہا کہ میرے اختیار میں اللہ نے اپنے خزانے دے دیے ہیں؟ میں نے کبھی نہیں کہا. ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب کو جانتا ہوں. ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کی کو تمہاری نگاہیں جو ہیں ذلیل سمجھ رہی ہیں، حقیر دیکھ رہی ہیں، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر عطا نہیں فرمائے گا. کیا پتہ اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں کیا مراتب عطا فرمائے، کتنے بلند مقامات ان کو مل جائے. وہ جو ایک حدیث ہے حضور کی، وہ یاد کیجئے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے مفلوق الحال، کہ اگر وہ کسی محفل میں جانا چاہے تو وہاں ان کو ریسیو نہ کیا جائے، کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان سے رشتہ کرنا پسند نہ کرے، کہیں سفارش کرنا چاہے تو کوئی ان کی بات ہی نہ سنے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر کہیں بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے گا. تو یہ ہوتا ہے. تو فرمایا میں یہ نہیں کہتا، اللہ عالم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے جیوں میں ہے، دلوں میں ہے، اللہ اسے بہتر جانتا ہے. انی اذن من الظالمین، اگر میں انہیں اپنے سے دور کر دوں گا تو پھر میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح، قد جادلت فاکثرت جدالنا، تم نے خوب جھگڑا کیا ہے ہم سے. قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اور بڑا جھگڑا کیا ہے، یعنی عاجز ہو گئے دلیل کے میدان میں اور بالکل سکت مان کر اب انہوں نے جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے ہم کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، ٹھیک ہے جھگڑا تم نے بہت کر لیا، بحث مناظرے میں تم جیت گئے، تم بڑھ رہے، تو اب لے آؤ جو کچھ تمہیں لانا ہے، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ. قال انما یاتیکم به اللہ ان شاء، انہوں نے فرمایا کہ وہ تو اگر اللہ چاہے گا تو لائے گا تم پر، اس میں بھی میرا کوئی اختیار نہیں، نہ اس کے وقت کا فیصلہ کرنے والا میں ہوں، وہ تو لے آئے گا اللہ اگر چاہے گا. وما انتم بموجزین، یہ جان لو کہ جب وہ آئے گا تو پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، تم اللہ کی اس پکڑ کو سے بچ نہیں سکو گے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. ولا ينفعكم نصحي، اور میری قوم کے لوگوں تمہیں میری نصیحت اور خیر خواہی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ان اردت ان انصح لكم، اگرچہ میں انتہائی خواہش مند ہوں کہ تمہارے لیے خیر خواہی کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ تم گمراہی پر ہی رہو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری گمراہی پر مہر تصدیق سب فرما چکا ہے، تو میری خیر خواہی، میری دعوت، میری تبلیغ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ہو ربکم، وہ تمہارا مولا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف بالآخر تمہیں لوٹا دیا جانا ہے. ہم یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے محمد نے؟ قل، اب دیکھیے ان کی اس پوری گفتگو میں بیچ میں یہ جملہ معترض آ گیا. قل ان اطرحتہ فعلی اجرامی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر میں نے یہ گھڑا ہے تو میرا جرم کا ببال مجھ پر آئے گا. وانا بری مما تجرمون، اور جو جرم تم کر رہے اس سے میں بری ہوں. وہ الی نوح، اور وحی کر دیا گیا نوح کو، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے کہ جو ایمان لا چکے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کل 80 افراد تھے. بہرحال قرآن مجید میں قلیل ابھی آئے گا، ما آمن معه الا قلیل، میرے گمان میں تو یہ 80 کا عدد بھی بہت زیادہ ہے، اغلباً اتنی تعداد بھی نہیں تھی ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اب اس پر تم غمگین نہ ہو. واصنع الفلك بأعيننا، اور ذرا کشتی بناؤ اب ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے. وبحینا، اور ہمارے حکم سے. معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے انسٹرکشنز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متواتر آتی رہی. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور دیکھنا اب ان ظالموں اور مشرکوں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، کہیں تمہاری شفقت اور تمہاری نرمی اور تمہاری رقت قلبی جو ہے پھر تم سے سفارش کروا دے اور ان کے لیے تم استغفار کرو. اب یہ معاملہ چک چکا، فیصلہ ہو چکا، اب مجھ سے بالکل بات نہ کرنا ان ظالموں کے بارے میں. انہم مغرقون، یہ اب سب کے سب غرق کر دیے جائیں گے. ویستر الفلک، اب یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور نوح تو بنا رہے تھے کشتی. وکلما مر علیہ ملاؤن، اور جب بھی ان کے پاس سے ان کے سرداروں میں سے کوئی گزرتے تھے، من قومہ ہی سخیرو من ہو، وہ مذاق اڑاتے تھے کہ اب تو معلوم ہوتا ہے کہ بڈھا بالکل ہی اب چھٹیا گیا ہے، اب اس کی عقل بالکل ہی ماری گئی، یہ اس طریق اس خشکی پر اب یہ کشتی چلائے گا. سخیرو من ہو، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. اب ظاہر بات ہے کہ جب دل بہت زیادہ جل جائے تو ایسے جملے بھی زبان سے نکل جاتے ہیں. ان قریب تم جان لو گے کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا. ويحل عليه عذاب مقيم، اور کون ہے وہ کہ جس پر عذاب واقع ہو جائے گا، اور عذاب بھی کیسا، عارضی نہیں، مقیم، قائم رہنے والا، دائم. حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا. وفار تنور، اور تنور پھٹ پڑا، پانی ابل پڑا. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا نوح سے اپنی اس کشتی میں سوار کر لو ہر جوڑا، یعنی نر اور مادہ دو دو، اس لیے کہ جو بھی مخلوقات ہیں ان میں جو حیوانات ہیں، چوپائے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا جو ہے وہ اپنی کشتی پہ سوار کر لو. واہل کا، اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لو. الا من سبق علیہ القول، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے. یہ حضرت نوح کی بیوی تھی، جیسے حضرت لوط کی بیوی وہ بھی عذاب میں شریک ہوئی اپنی قوم کے ساتھ، ویسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی. ومن آمن، اور جو بھی ایمان لے آئے ہیں انہیں بھی کشتی میں سوار کر لو. تو ایک تو تمام چوپایوں میں سے، حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا، دو دو نر اور مادہ، اور دوسرے حضرت نوح کے گھر والے، اور تیسرے جو بھی ایمان والے. وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر معدود چند لوگ. یہ قلیل جو ہے یہ عربی زبان میں اے لٹل اور دی لٹل دونوں کے مفہوم ادا کرتا ہے، اور یہاں میرے نزدیک وہ دی لٹل کے مفہوم میں نہ ہونے کے برابر. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اور حضرت نوح نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی. ان ربی لغفور الرحیم، یقینا میرا رب بخشنے والا ہے مہربان. وہی تجری بهم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر ایسی لہروں میں کہ جو پہاڑ جیسی لہریں تھیں. ونادا نوح ابنہ، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، ایک بیٹا بھی حضرت نوح کا غرق ہوا ہے. وکان فی معذل، اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا. یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے. وہ شفقت پدری جو ہے اور محبت پدری جو ہے وہ سب جوش میں ہے، آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. ولا تکم مع الکافرین، اور ان کافروں کا ساتھ مت دو. قال ساوی الى جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا میں ان قریب اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا. مادی اسباب جو ہے وہی حقیقت میں انسان کو دھوکہ دیتے ہیں. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، لوح نے فرمایا کہ میرے بیٹے آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم سے کسی کو، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ ہی رحم فرما دے. وحال بینہم الموج، اور ان دونوں کے مابین ایک موج حائل ہو گئی. وکان من المغرقین، اور وہ بیٹا حضرت لوح کا جو ہے وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو واپس نگل جا. ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سیلاب آیا تھا تو اوپر سے آسمان سے پانی چھاجوں برستا، اور زمین سے بھی کسی جگہ سے ایک اس کا دھارا باہر تھا. ویسے یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایس جی ویلز نے یہ بات لکھی ہے کہ اس علاقے میں آثار ہے کہ ایک بہت بڑا سیلاب کبھی آیا، اور اس نے جو توجیہ کی ہے، جو میٹیریل توجیہ ہے، ایک مادی توجیہ، وہ یہ کہ اس علاقے کا جو کی سطح نیچے تھی میڈیٹرینین سے، وہ رہے روم، اور اس کا صرف یہ تھا کہ جو ساحل تھا اس پر ایک ایسی اونچی جگہ تھی جس کی وجہ سے وہ پانی رکا ہوا تھا. جیسے شاید آپ کو معلوم ہو کہ کراچی کے بھی بعض حصے سطح سمندر سے نیچے، لیکن ساحل جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ چٹانیں ہیں، اونچی جگہ ہے، اس لیے وہ بچا ہوا ہے. تو وہاں سے کہیں سے پانی ایک دم پھوٹا ہے کسی جگہ سے، اور اس نے پھر پورا اب سمندر سے جو پانی آ رہا ہو تو اس نے پورے علاقے کو جو ہے وہ نیچے لے لیا. یہ اس کی توجیہ ہے، مادی توجیہ. اصل میں تو جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اگرچہ اس کی ظاہری شکل کوئی ہو سکتی ہے، دیکھنے والوں کو وہ کسی اور طرح سے نظر آ رہا ہو، لیکن اصل فیصلہ جو اللہ کا ہے. اور کہہ دیا گیا کہ اے زمین، وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اپنا پانی واپس نکل جاؤ. ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جاؤ. وغیظ الماء، اور پانی سکھا دیا گیا. وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا گیا، یعنی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی. واستوت علی الجودی، اور کشتی آ کر رک گئی جودی پر، جودی پہاڑ. وقیل بعدا لقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا کہ ہلاکت ہے، دوری ہے اس قوم کے لیے کہ جو ظالم قوم تھی. یہ جو علاقہ ہے ارارات کے پہاڑ جو ہے، یہ ترکی اور رشیا کی سرحد پر کہیں یہ مقام ہے. بہت دشوار گزار علاقہ ہے پہاڑی، وہاں بعض مہمیں گئی ہیں، اور بعض ہوائی جہازوں کے جو پائلٹس ہیں انہوں نے کسی زمانے میں رپورٹ کیا تھا کہ ہمیں ایک بہت اونچی چوٹی پر ایک ایسی کشتی نما شے جو ہے وہ نظر آئی ہے، لیکن وہ جگہ ہے رشیا کے قبضے میں، وہاں وہ کسی مہم کو جانے کی اجازت نہیں دیتا. ونادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، اور پکارا نوح نے اپنے پروردگار کو، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے. وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ بالکل سچا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچا لے گا. وانت احکم الحاکمین، اور تو یقیناً تمام فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے فرمایا نوح وہ ہرگز تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل جو ہے وہ صالح نہیں ہے اس کے برعکس ہے، فلا تسلم علیہ لک بہ علم، تو مجھ سے کسی ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہارے پاس علم نہ ہو، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت بنو۔ اب یہ ہے وہ بات کہ جہاں مجھے یاد آ گیا ابن عربی کا وہ شعر کہ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، بندہ بندہ ہی ہے کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے اور رب رب ہی ہے وہ کتنا ہی نزول فرما لے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام 950 برس کی دعوت، کتنی چاکری، کتنی خدمت ہے جو اللہ کے دین کی انہوں نے کی ہے، لیکن بہرحال بندہ بندہ ہے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، فوراً انہوں نے عرض کیا پروردگار میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی بات کا سوال کروں جس کے لیے میرے پاس علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہی مجھے بخش نہ دیا اور مجھے رحم نہ فرمایا تو میں تو پھر تباہ ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قِيلَ يَا نُوحُ ابْعَثْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، کہا گیا اے نوح اب اترو اس کشتی سے، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ تم پر بھی اور ان پر بھی کہ جو تمہارے ساتھ ہے، وہ امم وہ اقوام جو تمہارے ساتھ ہے، اس لیے کہ اب انہیں سے آگے نسل انسانی چلنی ہے، وہ امم سنمتعہم، اور ایسے بھی وہ امتیں اب آنے والی ہیں کہ ان قریب ہم انہیں کچھ ساز و سامان دیں گے دنیا کا، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ یہ گویا کہ اشارہ ہے آئندہ آنے والی امتیں، قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح وغیرہ۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی جانب وحی کر رہے ہیں، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، نہ تو آپ ان سے واقف تھے اور نہ آپ کی قوم ان باتوں کو جانتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فَاصْبِرْ، پس صبر کرو، اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، یقیناً عاقبت کا گھر جو ہے، پچھلا گھر، انجام کار، وہ اہل تقویٰ کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم۔